بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین، پروگرام مشعلِ راہ میں یہاں اسٹوڈیو میں موجود ٹیم کے ہمراہ سید غلام حسین عابدی کا سلام قبول کیجیے. سرزمین علم و اجتہاد قم سے براہ راست نشریات کے ساتھ اصول عقائد میں مشعلِ راہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں، جس میں ہم علم امامت کے سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور بات یہاں تک آ کے پہنچی تھی کہ من عنده علم الكتاب سے مراد کون ہے، اور ہم اس کو علماء اہل سنت کی نگاہ سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں گزشتہ پروگرام میں یہ طے پایا تھا کہ علماء اہل سنت کے جید علماء میں سے چار علماء کا انتخاب کیا گیا تھا، فخر رازی، قرطبی، سیوتی اور آلوسی، جس میں سے فخر رازی اور قرطبی کے سلسلے میں گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے ان کے اقوال پیش کیے گئے. آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی وعدہ کیا تھا. اور ہاں، ایک بات اور، وہ یہ کہ ہمارا پروگرام شنبے سے دوشنبے کے دن منتقل ہو گیا ہے، اور آپ انشاءاللہ دوشنبے کے دن ہر ہفتے آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں پیر کے دن. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے موجود ہیں عالی جناب مولانا سید محمد رسن سر فائزی صاحب. السلام علیکم. تشریف ہے. گزشتہ پروگرام میں، بلکہ ہر پروگرام میں جو ہمارا معمول ہے، وہ یہ کہ پہلے پروگرام کا، پچھلے پروگرام کا خلاصہ، اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو آپ ابتدائی گفتگو کے بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير المعين. ہم نے اصل موضوع امامت کی جو گفتگو شروع کی، اور اس کے بعد شرائط صفات امام کا تذکرہ شروع ہوا، جن میں سب سے پہلے عصمت کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد علم امام کا تذکرہ شروع ہوا.
جی،
اور ہم نے بیان کیا کہ علم ہر مقام میں سب سے پہلے دلیل عقلی اور اس کے بعد دلیل نقلی.
جی،
دلیل نقلی میں سب سے پہلے آیات اور اس کے بعد روایات کا تذکرہ، جیسے کہ من سلیقہ بات یہ ہے.
جی،
اور آیات میں سب سے پہلے آیت جس کو ہم نے انتخاب کیا، وہ آیت کریمہ سورہ رعد کی آخری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا، اور جس کے بارے میں ہم نے مناسب یہ سب سے پہلے جو اہل سنت کے بزرگان ہیں، جو ان کے مغز متفکر ہیں، جو واقع ان کے مذہبی سند کی حیثیت رکھتے ہیں،
جی،
ان کے اقوال کو پہلے بیان کیا جائے، اور پھر اس سے کیا پیغام اور قرآن فہمی کے حوالے سے کیا مدد ملتی ہے، آیا انہوں نے حق کے مطلب ادا کیا یا نہیں کیا، یہ بحث کرنے کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنی جو علماء امامیہ اور مذہب حقہ کے مطابق جو اس آیت کا مستاق اور تفسیر بنتی ہے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ پروگرام میں، بعد والے پروگراموں میں بیان کریں گے. تو اس حوالے سے ہم نے جو اہل سنت کے معتبر ترین بزرگان ہیں، قدیم علماء میں سے اور وسط والے علماء میں سے اور متاخر علماء میں سے، میں نے اس طرح سے انتخاب کیا کہ قدیم میں سے جناب فخر رازی ہیں، جناب قرطبی ہیں. زمان و مکان کے حوالے سے پچھلے جلسے میں بیان کر چکے ہیں کہ ان کو کیوں انتخاب کیا. ایک قدیم ایران کا ہے، ایک اندلس اور یورپ کا ہے، ایک مصر کا ہے، ایک بغداد کا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے زمان و مکان کے اعتبار سے ان چند ایک جید ترین علماء کا یہاں پر انتخاب کیا. کیوں انہوں نے،
یعنی ان کا انتخاب آپ یہ بتائیں کہ پورے
عالم اہل تسلط کا مغز متفکر ہیں،
جی،
یعنی گویا یہ سمجھنے کہ جو انہوں نے کہا وہی جناب مودودی صاحب کی وہی رائے ہے،
جی،
وہی جناب عثمانی صاحب کی وہی رائے ہے،
جی.
وہ شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب بھی انہیں کے اقوال کے اوپر توجہ کرتے ہیں، وہ معمولی کسی عالم دین کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. تو اس اعتبار سے یہ بہت اساسی بزرگان ہیں جنہوں نے اس بارے میں مطالب بیان کیے، جن کا تذکرہ ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں.
جی، بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ رہا پچھلے پروگرام کا خلاصہ. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام کا خلاصہ کیا ہے.
جی،
جناب عطیہ عوفی نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آیت الذی عندہ علم من الکتاب سے کون مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد میرے بھائی سلیمان ابن داؤد کا وصی ہے۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ومن عندہ علم الکتاب کے بارے میں سوال کیا کہ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ تو جواب میں فرمایا اس سے مراد میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہیں۔ جی ناظرین، علماء اہل سنت میں سے جن کو ہم نے انتخاب کیا تھا، سیوتی اور آلوسی بچ رہے ہیں، ان کے نظریات اور ان کے اقوال کو آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن سب سے پہلے سیوتی۔ جی قبلہ، من عندہ علم الکتاب سے مراد
جو سورہ رعد کی آخری آیت ہے۔ سیوتی کی جو تفسیر ہے آج کل 5 جلدوں میں چھپی ہے، ایک بہت معتبر عالم دین سمجھے جاتے ہیں، اور ان کا نام اہل سنت کی دنیا میں علمی اعتبار سے ایک حجت سمجھے جاتے ہیں، ایک واقعا ایک عظیم الشان عالم دین سمجھے جاتے ہیں۔ جو بھی دینی حوالے سے مطالعہ رکھتے ہیں وہ یقیناً ان کی ذات اور ان کی تعریف اور شہرت سے آشنا ہے۔ جناب سیوطی نے اپنی تفسیر کی دوسری جلد میں اس آیت کے ذیل میں 15 روایات کو بیان کیا، البتہ روایات نہیں، یہ جن کو اصطلاح آثار کہا جاتا ہے، چونکہ ان میں کوئی بھی پیغمبر اکرم کی حدیث نہیں ہے، 15 بزرگوں کے اقوال ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا، میں ابھی اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلا جو قول ہے اس آیت کی تفسیر میں وہ یہ کہ اس سے مراد عبداللہ ابن سلام یہودی عبداللہ ابن سلام ہے۔ یہ اس کے بارے میں انہوں نے مجموعاً 4 مطالب بیان کیے، 4 روایات ابھی فعلاً آپ کہہ رہے ہیں، چونکہ روایت سے مراد یہاں پر حدیث نہیں ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے نقل کیا کہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے پاس ایک یہودی آیا، ایک عیسائی اسقف آیا، پادری آیا، اور اس نے پیغمبر اکرم نے اس سے سوال کیا کہ آیا تم لوگوں کی کتابوں میں میرا تذکرہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے آپ کا تذکرہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ اور ابن عباس صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عبداللہ ابن سلام یہودی ہے، اس سے مراد کہ یہ علم الکتاب کس کے پاس تھا؟ وہ عبداللہ ابن سلام یہودی کے پاس۔ یہیں پر میں اس کا ایک چھوٹا سا اعتراض یہاں پر بیان کر کے میں اگلے بحث کو آگے جاری کروں، آگے بڑھاؤں، کہ ہم اگر ابن عباس سے سوال کرتے ہیں کہ جناب ابن عباس صاحب آپ کس قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں؟ ابن عباس جب پیغمبر اکرم نے ہجرت فرمائی تو 2 سال کے لڑکے تھے، چھوٹے سے لڑکے تھے، اور انہوں نے اپنے والد ماجد کے ساتھ 8 ہجری میں مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو جو کہنے آپ ذرا باتیں یہ کس طرح سے یہ باتیں ملائی جا رہی ہیں، اور من گھڑت باتیں حتیٰ ابن عباس جیسے عظیم انسان کی طرف بھی لگائی جا رہی ہیں،
منسوب کی جا رہی ہیں
کہ ابن عباس صاحب اگر آیت یہ مدینہ میں نازل، فرض کریں ہمارے جیسے کہ بعض لوگوں کا اصرار ہے کہ مدینہ میں عبداللہ ابن سلام بھی مدینہ میں اسلام لایا اور آیت بھی مدینہ میں نازل ہوئی، اور جناب ابن عباس صاحب پیغمبر کی ہجرت کے ٹائم میں 2 سال کے لڑکے تھے، اور اپنے والد کے ساتھ انہوں نے 8 ہجری میں یعنی اس آیت کے نازل ہونے کے 10-12 سال بعد ہجرت کی ہے، مدینہ میں آئے، تو جناب ابن عباس کو کہاں، کس نے مکے میں جا کے بتایا کہ یہ آیت جو ہے عبداللہ ابن سلام یہودی کے بارے میں نازل ہوئی؟ اس میں بات ہی ملنے والی نہیں ہے، ایک تو یہ کہ چھوٹے سے لڑکے تھے، دوسرے نمبر پر یہ مکے میں تھے،
خاص کر کے یہ ابن عباس کسی سے روایت نقل نہیں
کر رہے بلکہ خود اپنی طرف سے قول بیان کر رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ عبداللہ ابن سلام یہودی ہے۔ جناب ابن عباس آپ تو مکے میں بیٹھے ہوئے، آپ کو کیا پتا کہ مدینہ میں، فرض کریں یہ مدینہ میں نازل، ہمارا تو اصرار ہے یہ مکے میں نازل ہوئی، لیکن جو لوگ بولتے ہیں کہ مدینہ میں نازل ہوئی، ان لوگوں کا قول یہ ہے کہ یہ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں نازل ہوئی، لہٰذا اصرار کرتے ہیں اس قسم کی داستانیں بنانے میں، تو ان سے پوچھیں کہ عبداللہ ابن سلام جب اسلام لایا تو ابن عباس صاحب کہاں تھے کہ وہ اس کے اسلام لانے کے بارے میں دیکھیں اور اس آیت کے نزول کو بھی وہ جاننے کی بات، ہاں اس نے اسلام لایا اور یہ آیت پیغمبر کے اوپر نازل ہوئی. بس یہاں سے معلوم ہو کہ یہ پہلی جو داستان ہے یہ صد در صد غلط اور باطل ہے. دوسری روایت جو ابن جناب سیوطی صاحب نے نقل کی ہے وہ عبداللہ ابن سلام کے پوتے سے نقل کی ہے کہ اس کا پوتا محمد ابن یوسف بن عبداللہ ابن سلام وہ یہ کہتا تھا کہ میرا دادا کہ یہ آیت میرے دادے کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی پوتا افتخار کرتا تھا کہ یہ آیت میرے دادا صاحب کے بارے میں نازل ہوئی ہے.
پوتا
عبداللہ ابن سلام کا، عبداللہ ابن سلام یہودی کا پوتا، یہ کہتا تھا کہ میرے دادے کے بارے میں یہ آیت. یہ دوسری روایت ہے جو جناب سیوطی جیسے، اب اس سے کوئی پوچھے کہ
روایت نہیں ہے،
روایت یعنی تم ایک عالم دین ہو، آیا عبداللہ ابن سلام یہودی کا پوتا اگر اس قسم کا ادعا کرے، یا کل کوئی ابو جہل کا نواسا یا پوتا آ کے ادعا کرے کہ فلان آیت میرے دادا ابو جہل کے بارے میں نازل، تو تم فوراً مان لو گے؟ تم ایک عالم ہو، تم ایک دانشمند ہو، تم ایک محقق ہو، تمہیں بات کرنے سے پہلے جو بھی کسی کے منہ سے نکلا تم نے اپنے وہ تفسیر کے اندر لکھنا ہے. یعنی واقع انصاف کی بات اس سے پوچھی جائے کہ یہ عبداللہ ابن سلام کے پوتے نے اگر یہ ادعا کیا ہے تو تمہیں اس کو جواب کیوں نہیں دیا؟
دلیل چاہیے،
ہاں دلیل چاہیے، اور تم نے جو اس کو آنکھیں بند کر کے لکھ دیا گویا اس کا مطلب تم نے اس کو قبول کر لیا. تیسری روایت جو جناب عبداللہ،
یعنی دلیل کے بجائے ادعا بیان،
ادعا ہے. تیسری روایت جو جناب سیوطی نے یہاں پر بیان کی ہے کہ عبداللہ ابن سلام نے ایک دفعہ آ کر مسجد نبی کے سامنے لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، مسجد نبی کے دروازے پکڑ کے وہاں پر اعلان کیا کہ ایوہ المومنون، جو مومنین وہاں مسجد کے اندر تھے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، تو سب مسلمانوں نے کہا کہ یہ آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی. یعنی یہ عبداللہ ابن سلام یہ کہنا چاہتا ہے کہ گویا یہ مسلمانوں میں کیا تھا، مسلم تھا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. ہوں یہ ایک روایت. چوتھی روایت جو اغیر سیوطی نے نقل کیا وہاں پر وہ یہ کہ جناب عثمان کے محاصرے کے ایام میں، جب عثمان کو وہ مصر کے لوگوں نے آ کے محاصرہ کر لیا اور قتل کرنے کے لیے تیار تھے، تو عبداللہ ابن سلام آیا عثمان کے پاس اور اس سے پوچھا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. دوسرے کہا ٹھیک ہے مدد کرنا، تو جا کے ان لوگوں کو میرے سے دور کرو اگر میری مدد کرنی ہے. تو عبداللہ ابن سلام باہر آیا، معاویہ کے ابو عثمان کے گھر سے باہر آیا اور آ کے اعلان کیا کہ اے لوگوں، جو تم لوگ مصر سے آئے ہو عثمان کو قتل کرنے کے لیے، تو اے لوگوں میں تم سے سوال کرتا ہوں یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، ومن عندہ علم الکتاب کس کے بارے میں نازل ہوئی. تو سارے وہ مصر کے لوگوں نے بولا، مصر سے جو آئے مسلمان تھے انہوں نے سب نے بولا کہ یہ آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی. یہ ہے چار آیتیں، چار جو روایتیں جو جناب سیوطی
نے کہا تھا یہ روایتیں نہیں ہیں،
روایتیں یعنی جو یہ واقعات ہیں، جو اس کا بھی ادعا کس نے کیا ہے، خود اگر یہ عبداللہ ابن سلام نے کیا ہے کہ میں نے ان لوگوں کے سامنے یہ مطلب بیان کیا، اور حتیٰ مصر کے لوگ بھی یہ جانتے تھے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی مدینہ میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اتنا یہ مسلم ہے. گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ کل عالم اسلام اس بات سے آگاہ تھا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، میرے بارے میں نازل ہوئی. یہ ہے جناب. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پانچویں روایت بیان کیا، وہ جناب مجاہد کا قول ہے. جناب مجاہد ایک صدر اسلام کے ایک عالم دین تھے، ان کا قول نقل کیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ آیت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں نازل ہوئی. یہ ہے خلاصہ ان کی روایات، جو ایک حصہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی. آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی بھی پیغمبر اکرم کی حدیث نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم نے تشریح فرمائی ہو کہ یہ آیت جو ہے وہ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں نازل ہوئی، یا یہ آیت فلان کے بارے میں نازل ہوئی. یہ ایک حصہ ہے ان 15 روایات میں، جن میں تقریباً میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ 6 روایات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ لیا. البتہ دوبارہ توضیح دوں، روایت یہاں پر مراد حدیث نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں جو انہوں نے بے عنوان روایت وہاں پر نقل کی ہیں. حدیث نہ سمجھے کہ یہ حدیثیں ہیں اور پیغمبر اکرم کے اقوال ہیں، یہ نہیں. لوگوں نے جو کہا، ابن عباس نے کہا، یا عبداللہ ابن سلام نے ادعا کیا، یا مثلا مجاہد نے یہ ادعا کیا. مجاہد بھی بزرگ عالم دین تھے، وہ صدر اسلام کے بزرگ تابعین میں سے شمار کیے جاتے ہیں. مجاہد ہیں، قتادہ ہیں، نخعی ہیں، ابراہیم نخعی ہیں، اسی طرح ابراہیم ادہم ہیں، اس قسم کے سعید ابن مسیب ہیں، ان کو تابعین بولا جاتا ہے اور بڑے مقدس سمجھے جاتے ہیں. تو جناب یہ سعید ابن جبیر ہیں مثلا، یہ تابعین میں سمجھے جاتے ہیں، صحابہ کے مرتبے میں یہ نہیں ہیں. تو جناب مجاہد بھی اصرار کرتے تھے کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام یہودی کے بارے میں نازل ہوئی. اور قتادہ کا یہاں پر انہی کے ایک اور ساتھی تھے جناب قتادہ, وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں مخصوصا عبداللہ بن سلام کے بارے میں نہیں بلکہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں بھی ہے, سلمان کے بارے میں بھی ہے, جو بھی اہل کتاب تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے شاہد بنایا کہ پیغمبر کے دو گواہ ہیں, ایک گواہ اللہ ہے اور دوسرا گواہ یہ یہودی اور اہل کتاب ہیں جو اسلام لائے اور یہ پیغمبر کی شہادت دیتے ہیں. خوب یہ ہے ایک حصہ, اس کو میں نے پہلے بیان کیا تاکہ بعد والی روایت سے اس کا جواب واضح ہو سکے. بعد والی جو روایات ہے سراسر اس کے مخالفت کے بارے میں, یہ پہلا ایک ادعا ہو گیا کہ جناب عبداللہ ابن سلام یہودی کے پوتے نے یہ ادعا کیا یا عبداللہ ابن سلام نے خود یہ ادعا کیا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی, میرے بارے میں. پھر جناب سیوتی نے تین روایات مخصوصاً یہاں پر نقل کی ہیں جو شدت کے ساتھ اس کا جواب دیتی ہیں, شدت کے ساتھ اس قول کو رد کرتی ہیں. پہلی روایت ان میں یہ ہے کہ جناب سیوتی نے جو 15 روایتیں اس ذیل میں نقل کی ہیں ان میں سب سے پہلی, یعنی دوسرا قول یہ بنتا ہے کہ اس سے مراد عبداللہ ابن سلام یہودی نہیں ہے بلکہ کوئی اور شخص ہے. اب وہ کوئی اور شخص ہے وہ انشاءاللہ بحث اسی بعد میں آئے گی. سب سے پہلے جناب سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
اس سے پہلے کہ آپ ان کے دوسرے قول کی طرف آئیں ہم بیچ میں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ناظرین اس بریک کے بعد دیکھیے گا کہ سیوتی کا دوسرا قول کیا ہے.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشعل راہ اور اس میں گفتگو ہو رہی ہے سیوتی کے نزدیک من عندہ علم الکتاب سے مراد کون ہے. جی قبلہ دوسرا قول,
دوسرا قول اس ادعا کے مقابل والی روایت, یہ 5 روایتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی جن میں یا مجاہد نے یہ ادعا کیا یا قتادہ نے یہ ادعا کیا یا ابن عباس نے یہ ادعا کیا یا خود ابن عبداللہ ابن سلام یہودی نے یہ ادعا کیا یا اس کے پوتے نے یہ اس قسم کے ادعا کیا, جو 5 روایتیں جو جن کا تذکرہ ہم نے بیان کر دیا. اس کے مقابل میں 3 روایتیں ایسی ہیں کہ جو شدت کے ساتھ اس بات کا انکار کرتے ہیں.
وہ روایتیں ہیں یا یہ
وہ بھی اقوال ہیں, وہ بھی اسی ٹائپ کے ہیں. ان میں سب سے پہلے جناب سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعین کے عظیم ترین تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں اور جن کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا, عبد الرحمن ابن ابی لیلہ اور جناب سعید ابن جبیر, سعید ابن مسیب, مجاہد, قتادان, ابراہیم نخی, یہ اول درجے کے جو علماء ہیں ابن لیلہ, اس قسم کے جو اہل سنت کی نظر میں یہ اولین طبقے کے علماء شمار ہوتے ہیں, درجے اول کے علماء شمار ہوتے ہیں اور تابعین میں ان کا شمار ہے. جناب سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ کون یہ کہتا ہے کہ یہ آیت عبداللہ ابن سلام یہودی کے بارے میں نازل ہوئی, یہ آیت مکے میں نازل ہوئی اور عبداللہ ابن سلام یہودی مدینہ میں ایمان لایا ہے, کس طرح سے یہ آیت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں ہو سکتی ہے. یہ انکار ہو گیا جناب سعید ابن مسیب کا. اب ادھر سے ادعا کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ ابن سلام یہودی کا پوتا ادعا کرنے والا ہے, اور جواب دینے والا کون ہے؟ اب انصاف کرنا ہے, وہ تابعین میں سے مقدس ترین تابعی جو ایمان اور اخلاص کی وجہ سے حجاج بن یوسف کے دربار میں جن کو شہید کیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا ظلم کے ساتھ, اور ان کے بد دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حجاج بن یوسف ملعون کو واصل جہنم کیا, وہ ساری داستانیں یہاں پر بیان نہیں کروں گا. یعنی اتنے عظیم ترین وہ عالم دین ہیں جو اس بات کی شدت کے ساتھ مخالف تھے. اس کے بعد دوسری روایت جس کو جناب شعبی سے انہوں نے نقل کیا ہے. شعبی بھی اسی دورے کے بزرگ ترین علماء سے شمار ہوتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ما نظر فی عبداللہ ابن سلام شیئن فی القرآن, کہ یہ عبداللہ ابن سلام یہودی کے بارے میں کوئی قرآن کا ایک حرف بھی نازل نہیں ہوا. کتاب تو بہت بڑا عظیم ترین مقام ہے اور بہت بڑا درجہ ہے, یعنی وہ ذات کے جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ ذات کون ہے, یہ اس کی ہوا بھی اس تک باہر نہیں پہنچ سکتی عبداللہ ابن سلام یہودی کی. لہذا جناب شعبی سب سے پہلے انہوں نے اس قول کو نکلا کہ جناب شعبی شدت کے ساتھ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں حتی ایک آیت بھی نازل نہیں ہوئی. یہ اتنی بڑی آیت تو عبداللہ ابن سلام کا کام اصلاح ہو سکتا ہے. تیسری جو بہت مہم اور اساسی یہاں پر روایت ہے جس کو جناب زہری سے نقل کیا ہے, ابن شہاب زہری, جو یعنی صحیح بخاری کی اگر روایات کا مطالعہ کریں, جو شخص مطالعہ رکھتے ہوں, جو اہل سنت کی کتب حدیثی اور علماء کے اقوال سے جو آشنائی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ زہری کتنے پائے کے انسان تھے اور کس درجے کے عظمت تھی ان کے اہل سنت کے باب میں اور جناب حدیث کے باب میں اور فقہ کے باب میں اور ہر مرتبے کے اعتبار سے. جناب زہری ابن شہاب زہری یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اس بات کو نقل کیا, خود حضرت عمر ابن خطاب سے وہ نقل کرتے ہیں کہ عمر ابن خطاب یہ کہتے ہیں, یعنی دوسرے جو خلیفہ مسلمان ان کا بڑا احترام کرتے ہیں, مسلمانوں کی نظر میں بڑے معزز سمجھے جاتے ہیں دوسرے خلیفہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا, اس وقت پیغمبر اکرم نماز میں مشغول تھے. ناقل کون ہے؟ جناب ابن شہاب زہری. آپ اگر صحیح بخاری کی روایت کو اٹھا کے دیکھیں, صحیح مسلم کی روایت کو اٹھا کے دیکھیں, 7000 روایتوں میں کم از کم 2000 روایتیں جناب زہری سے منقول. اتنے پائے کہ یہ معتبر اور عظمت والے شخص ہیں. یہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ میں گیا پیغمبر اکرم کی خدمت میں اسلام لانے کے لیے, اور اس وقت پیغمبر اکرم نماز میں مشغول تھے. پیغمبر اکرم نماز پڑھتے پڑھتے پیغمبر اکرم نے دوسری رکعت میں فلان فلان آیت کی تلاوت کی, سب سے آخر میں اس آیت کی تلاوت کی. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اس آیت کے سب سے آخر میں تلاوت کی, رکوع گیا, سجدہ کیا, جب حضرت نماز تمام کی تو میں اس حضرت کے ہاتھوں کے اوپر ایمان لایا. اب دقت طلب بات یہ ہے کہ حضرت عمر کا ایمان جو مشہور ہے, جو ان مسلمان لوگ مانتے ہیں اور بڑا اصرار کیا جاتا ہے حضرت عمر کے اسلام کو, اس واقعے کو بڑا 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 چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے اسلام کے بعد اسلام کبھی ہو گیا اور فلان ہو گیا فلان ہو گیا, وہ ساری جو تفصیلات ہیں اور مشہور واقعہ حضرت عمر کا اسلام بڑا مشہور واقعہ ہے. اور حضرت عمر کا جو اسلام کہا جاتا ہے وہ 6 بعثت میں, یعنی پیغمبر اکرم جب اعلان نبوت کیا 6 سال بعد حضرت عمر اسلام لائے. بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کم نازل ہوئی ہے, یعنی 6 سال جو پیغمبر کے اعلان نبوت کے 6 سال سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی. لہٰذا تو حضرت تلاوت کر رہے تھے نماز کے اندر, تلاوت کر رہے تھے. ہاں, اور عبداللہ ابن سلام کے مدینہ میں اسلام لانا, مدینہ میں اسلام کے بارے میں یہاں پر 2 قول ہیں. ایک قول جو ہے کہ یہ مدینہ میں پیغمبر کے اسلام آنے کے بعد یہ لوگ اسلام لائے ہیں, لیکن انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ کس زمانے میں یہ اسلام لائے ہیں.
جی,
لیکن جو سب سے بڑا لطف والی بات ہے, جناب ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب الصحابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر اس بات کی تصریح کیا کہ عبداللہ ابن سلام یہودی 8 سال بعد اسلام لایا ہے. یعنی پیغمبر اکرم پہلی بعثت میں تشریف میں پہلے ہجرت میں آئے, 8 سال بعد یہ اسلام لایا ہے. اگر یہ اتنا بڑا مہم انسان تھا اور اتنا علم الکتاب رکھنے والا تھا تو یہ کیوں سوچتا رہا کہ میں 8 سال تک اسلام لاؤں؟ یہ کہ اتنے عظیم عالم دین ہے ابن حجر عسقلانی, کو معمولی انسان نہیں ہے. انہوں نے اس بات کی صراحت کی کہ 8 ہجری میں, انشاءاللہ تعالیٰ اگر فرصت ہو تو میں اگلے اس میں عبارت اور ان کا حوالہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ فلان جگہ پر انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے. ہاں, یعنی اب اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کم نازل ہوئی ہے, ہجرت سے تقریباً 7 یا 8 سال پہلے نازل ہوئی ہے, اور ادھر یہ عبداللہ ابن سلام یہودی بولتا ہے کہ نہیں, ہجرت کے بھی 6 سال بعد نازل ہوئی ہے. کتنی اصل نہیں قابل جم باتیں نہیں ہیں, اور یہ قطعی طور پر قابل قبول ہی نہیں کہ آیت جو ہے وہ عبداللہ ابن سلام یہودی کے بارے میں نازل ہو. یہاں فرضاً اگر ہم لوگ ان لوگوں کا جواب مان لیں, ان لوگوں کا اصرار مان بھی لیں,
جیسے کہ جی عبداللہ بن سلام یہودی کے بارے میں نازل ہوئی. وہ فرض کریں ابھی ہم ایک تنزل کرتے ہیں جس کو ہم لوگ طالب علموں کے اصطلاح میں تنزل بولتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی, مان لیا کہ عبداللہ بن سلام یہودی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. لیکن سوال یہ, یہاں پر وہ جناب فخر رازی کے میں اعتراض کو یہاں پر دہراؤں گا, جناب فخر رازی اس بات کا شدت کے ساتھ رد کرتے تھے. کہتے تھے کہ ایک آدمی یا دو غیر معصوم کی شہادت سے نبوت ثابت نہیں ہوتی, اور اللہ تعالیٰ اس قسم کا کام کرتا ہی نہیں جن کی بات سے نبوت ثابت ہی نہیں ہوتی, اس کو شاہد بنانے کا کیا مطلب.
جی,
جو میں جو فخر رازی جس کو اعتراض کر سکتا ہے, جس کے اوپر جس کو چیلنج کر سکتا ہے, جس کو کوئی اور مسلمان چیلنج کر سکتا ہے, اس کی بات قیمت کیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اشرف الانبیاء کا شاہد بنائے. اور فخر رازی جی کہتے ہیں کہ یہ اعتراض ناقابل جواب ہے, اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا کہ کوئی شخص یہ ادعا کرے کہ یہ آیت عبداللہ ابن سلام یہودی کے بارے میں نازل ہے, اصلاً یہ کذب محض ہے, اصلاً ہو ہی نہیں سکتا کہ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں نازل ہو. چوتھا جو جہاں پر میں یہاں پر جواب دے دوں تاکہ یہ بات یہاں کامل ہو جائے, وہ یہ کہ اگر سورہ رعد کا مطالعہ کریں, اول سورہ رعد کافروں کے انکار سے شروع ہوتی ہے, اور آخر سورہ رعد پورا جو لب و لہجہ ہے وہ کافروں کے انکار اور پیغمبر اکرم کی تائید اور حقانیت کے بارے میں ہے. اول سورہ
مجھے لگ رہا ہے یہاں پر ایک کسی مطلب کے آغاز ہے.
جی,
تو اس سے پہلے کہ آپ اس مطلب کا آغاز کریں ہم لے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اس کے بعد پھر آتے ہیں. ناظرین اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ. ناظرین ہماری گفتگو ہو رہی ہے من عندہ علم الکتاب سے مراد کون ہے سیوتی اور آلوسی کی نظر میں. قبلہ چونکہ ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اسی پروگرام میں سیوتی اور آلوسی دونوں کے نظریات پیش کر دیے ہیں, لہٰذا اگر ہو سکے تھوڑا سا اختصار کے ساتھ.
تو دیکھیں, ہم نے عرض کیا کہ سورہ رعد کا جو مطالعہ کریں, اول سورہ رعد سے لے کر آخر سورہ رعد تک ایک قسم کا بیان ہے, اور ابتدا سے جب بات شروع ہوئی انکار رسالت کے بارے میں اور حقانیت رسالت کے بارے میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را, تلک آیات الکتاب, والذی انزل الیک من ربک الحق, جو کچھ یہاں پر تیرے اوپر نازل کیا جا رہا ہے سارا کا سارا حق ہے, ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون, اور اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. یعنی یہاں پر ایک دقت طلب جو بات ہے کہ آیت کا جو لب لہجہ ہے وہ آیا مدینہ کے کفار کے ساتھ ملتا ہے, یا آیت کا لب و لہجہ مکے کے کفار کے ساتھ ملتا ہے. مدینہ کے کفار کا جو لب و لہجہ ہے وہ میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک دو آیت بیان کرتا ہوں. مثلا سورہ منافقون کے اندر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. ہاں, یہ مدینہ کے کافر کا لب و لہجہ, اس کے پاس یہ جرات نہیں, وہ جو مصعب بن عمیر کا مقابلہ نہیں کر سکے. جناب مصعب بن عمیر جو 18 سال کے لڑکے تھے, پیغمبر اکرم نے ان کو مدینہ بھیجا, اور بحمد اللہ تعالیٰ جناب مصعب بن عمیر کے مقابلہ نہ کر سکے, اور سارے کے سارے بحمد اللہ وہاں مسلمان ہو گئے. تو وہ مدینہ کہ جہاں کا کافر مصعب بن زبیر کو مدینہ سے نہیں نکال سکا, اس کو شکست نہیں دے سکا, پیغمبر فاتح کے مقابلے میں آ کر یہ جرأت کر سکتا ہے, یقول الذین کفروا لست مرسلا, آ کر پیغمبر کے منہ کے اوپر آ کر مارے اور کہے تو اللہ کا رسول نہیں ہے, اس کے بعد یہ جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ آ کر پیغمبر کے جو مصعب بن عبیر جیسے ایک چھوٹے سے لڑکے کا مقابلہ نہیں کر سکے, آج وہ پیغمبر اشرف الانبیاء کا مقابلہ, وہ پیغمبر جو فاتح بن چکا ہے, وہ پیغمبر جو
مدینے مکے کے بڑے بڑے سورمے اور بڑے بڑے شیطانوں اور فرعونوں کو مار چکا ہے, اس کے منہ کے اوپر آ کر ان کے پاس جرأت ہے کہ آ کر بولے یقول الذین کفروا لست مرسلا؟
جی
یہ طاقت ہی نہیں ان کے پاس. مدینے کی جو آیات میں اب پورا میں نے پورا کا پورا مطالعہ کیا, جو مدینہ چونکہ کتاب ہے الجامع لاحکام القرآن, ایک قسم کی کتاب ہے کسی مصری عالم دین نے جمع کیا, اس میں انہوں نے یہاں پر آیات کو حصہ حصہ کیا ہے. مدینہ میں جو نازل ہونے والی کتنے آیات ہیں ان کو میں نے پورا مطالعہ کیا, ان میں یعنی کسی میں اس قسم کا لب و لہجہ اور کسی کافر کی جرأت ہی نہیں تھی کہ پیغمبر کے ساتھ اس قسم کا خطاب کر سکے. مدینہ کی زندگی میں ایک سب سے بڑا جو جملہ پیغمبر اکرم کی جسارت میں بولا گیا وہ سورہ منافقون کے اندر ہے, کہ جب عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا اپنی جلسے میں, منافقین کا ایک جلسہ تھا اس میں,
وہ بھی خود اپنے آپس
اپنے آپس میں جرأت نہیں کہ پیغمبر کے مقابلے میں آ کے بول سکے, اس نے وہاں پر بولا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لا یخرجن الاعز منہا الاذل. کہ عبداللہ ابن ابی یہودی تھا, وہ بھی عبداللہ ابن ابی یہودی نہیں تھا, وہ کافر تھا منافق تھا, تو اس نے جسارت کرتے ہوئے کہا کہ عزت والا ذلیل کو مدینہ سے نکال دے گا, یعنی میں, اس نے کہا کہ میں عزت والا ہوں اور پیغمبر کو نعوذ باللہ, یہ الفاظ اس نے کہے, یعنی جو بالا ترین جو پیغمبر کے بارے میں توہین آمیز جملہ مدنی زندگی کے اندر, وہ یہ جملہ ہے.
وہ بھی ان کے
اور وہ بھی اپنے گھر میں اپنے دوستوں کی محفل میں. اور جب یہ خبر پیغمبر اکرم کو پہنچی تو پیغمبر اکرم بھی مدینہ آ رہے تھے اور ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے, تو نتیجہ یہ ہوا کہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا مدینہ کے باہر جا کے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جب تک تو پیغمبر سے معافی نہیں مانگے گا اسی دیر تک میں تجھے مدینہ داخل نہیں ہونے دوں گا. اب سنیں جو یعنی جہاں یہ لہجہ ہے وہاں پر آ کر پیغمبر کی رسالت کا انکار کیا جا سکتا ہے, کہ اسی عبداللہ ابن ابی نے ایک جو بالا ترین جسارت پیغمبر اکرم کے بارے میں ہوئی مدینہ میں, اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس نے کہا کہ جب تک معافی نہیں مانگو گے میں مدینہ نہیں, اور وہ عبداللہ ابن ابی آیا اور اس نے پیغمبر سے معافی مانگی تب وہ مدینہ میں داخل ہو سکا. تو وہاں پر کسی کے پاس یہ جرأت ہے کہ آ کر پیغمبر کو بولے لست مرسلا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب, یہ جرأت ہی نہیں ہے مدینہ کے کافر میں. لیکن اس کے مقابلے میں مکے کا کافر, ان کا لب و لہجہ کیا ہے, ذرا میں ایک دو آیت آپ کے سامنے, چونکہ یاد بات لمبی نہ ہو, مکے کے کافر کس طرح سے آ کر پیغمبر سے بات کرتا ہے, اذا رآوک ان یتخذونک الا ہزوا, سورہ فرقان میں ہے, احاد الذی بعث اللہ رسولا بشرا رسولا. ہاں یہ مکے کے کافر کا لب و لہجہ ہے, اذا رآوک ان یتخذونک الا ہزوا, کہ جب بھی وہ تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مسخرہ کرتے ہیں. وہ تھے یعنی قدرت والے تھے, وہ کافر قدرت والے تھے, پیغمبر مکے کے اندر مظلوم تھے, ان کے جو ساتھی تھے وہ ضعیف تھے, لہذا
صاحب اقتدار
صاحب اختیار وہ کافر, لہذا پیغمبر کو کیا بولتے ہیں, اقتدار قدرت ان کے پاس تھی, شہرت ان کے پاس تھی, حمایت ان کے پاس تھی, مال ان کے پاس تھا, لہذا پیغمبر کو اداروں کا ان یتخذون کا الا, جہاں پر بھی گلی محلے میں دیکھتے پیغمبر کا مسخرہ کرتے, بشر اس کو اللہ نے بشر کو رسول بنا دیا. یا مثلا کئی مرتبہ قرآن کریم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, اگر اللہ نے قرآن کو نازل کرنا ہوتا تو یہ مکے کے بڈیروں کے اوپر اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا ہے, طائف کے بڈیروں کے اوپر اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا ہے, یہ تمہارے اوپر قرآن کیسے نازل ہو گیا, یہ لہجہ تحقیر آمیز لہجہ مکے کے کافر کا, جو وہاں کے قدرت مند لوگ تھے جو عرب کے اندر اعتبار رکھتے تھے, جن کے بعد تذکرہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا کہ مقتسمین تھے مستحزین تھے, ہاں جن کی تفصیل ہم نے بیان کی کہ وہ لوگ حاجیوں میں آ کے گروہ گروہ بن جاتے, چار چار پانچ پانچ کا ٹولہ بن جاتے, کوئی اس قبیلے میں جا رہا ہے کوئی اس قبیلے میں جا رہا ہے, اور لوگوں کو پیغمبر کے خلاف مسخرہ کرتے اور توہین کرتے. تو یہ لہجہ اصل یہ زبان اور اس کا انداز مکے کے کافر کے ساتھ ہے. مدینہ کا کون کافر یہ جرأت رکھتا تھا کہ پیغمبر کے سامنے آ کر جرأت کرے اور آگے پوری رسالت کا سراسر انکار کر دے.
جی
بلکہ مکے میں کافروں نے جو مثلا طریقہ اختیار کیا, کبھی وہ علمی اشکالات کرتے, یہودیوں سے جا کے پوچھتے کہ ہم پیغمبر کے اوپر کیا اعتراض کریں, تو یہودی بتاتے اس سے پوچھو روح کیا ہے, اس سے پوچھو ذوالقرنین کون ہے, اس سے پوچھو وہ موسیٰ اور خضر کی داستان کیا ہے, ہاں کبھی بولتے ساحر ہے, کبھی کہتے مجنون ہے, یا ایھا الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون, تم دیوانے ہو تم ساحر ہو, ہاں تو یہ لب و لہجہ آپ مکے کی آیات میں دیکھ سکتے ہیں، کہیں پر بھی کسی مقام میں اس شدت و حدت کے ساتھ مدینہ کی زندگی میں پیغمبر کا انکار نہیں ہوا ہے. لہذا یہ خود بخود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آیت مکے میں نازل ہوئی، مدینہ میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی. تاکہ جناب عبداللہ ابن ابی جیسے عبداللہ ابن سلام جیسے یہودی آ کر اس کا مالک بن جائے اور کہے کہ میرے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے. یہ یہاں تک تھے تین اقوال اور اس کا جو خلاصہ ہے جو جناب سیوطی نے بیان کیا. اس کے بعد چوتھا جو قول ہے اس کے مقابل والی روایات ہے کہ اب اس کا مصداق کون ہے. یہ تو تھی انکار والی روایات جن میں کہا گیا کہ عبداللہ ابن سلام نہیں ہے، اب اس کا مصداق کون ہے. جناب ابن عباس سے جو نقل کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کل یہود و نصارہ ہیں جن میں سے من جملہ عبداللہ ابن سلام بھی ہیں. جناب سعید ابن جبیر کا انہوں نے نقل کیا ہے کہ جناب سعید ابن جبیر کہتے تھے کہ من عندہ علم الکتاب سے مراد جناب جبرائیل ہیں. اور پہلے وہ جناب فخر رازی سے میں نے بیان کیا کہ حسن بصری جو ہے وہ جو اہل سنت کے پایا اول کے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اس سے مراد اللہ ہے. ہاں تذکرہ ہم نے پہلے بیان کر دیا. تو خلاصہ یہ اس کے بعد چار یا پانچ روایتیں انہوں نے یہ بیان کی کہ فلاں نے یہ کہا ہے فلاں نے یہ کہا ہے فلاں نے یہ کہا ہے کہ یہ من جارہ ہے اور یہ الگ آیت ہے، اس کا کوئی تعلق ہی پہلے والی آیت سے نہیں ہے. وہ یہ کہ یعنی ایک شاذ و نادر قرأت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ من جارہ ہے اور الگ آیت ہے. تو اس سے ہماری بحث نہیں کہ ہم اس کے بارے میں بحث کریں اور ہمارے محل بحث سے خارج ہے، چونکہ ہماری بحث کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ صحیح اور متواتر قرأت کے بارے میں. صحیح اور متواتر قرأت یا من موصولہ ہے، موصولہ ہے اور جو قرآن کریم کے اندر یہاں پر لکھا گیا ہے. اگر یہ دیکھیں یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر کہتے ہیں کسی مقام میں اپنے نفع کی وجہ سے مثلا بولے کہ یہاں پر من نہیں ہے من ہے، مثلا من نہیں ہے من ہے، فرض کریں اگر ہمارے فائدے میں ہوتا تو یہ بولتے کہ یہ شیعہ لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں. اما یہاں پر بغض اہل بیت کی وجہ سے یہ لوگ اس حد تک پہنچے ہوئے کہ آیت کو تحریف کرنے کے لیے تیار ہے کہ من آیت میں قرآن میں تو من لکھا ہوا من عندہ علم الکتاب، سارے مسلمان بھی من عندہ صبح سے شام تک یہ من عندہ، لیکن بغض اہل بیت کی وجہ سے وہ یہاں پر نہیں اس میں ایک اور قرآن بھی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ من عندہی علم الکتاب ہے، لذا یہ من جا رہا ہے اور یہ الگ آیت ہے. ہاں اگر ہم یہ ایسی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ شیعہ تحریف کرتے ہیں، لیکن خود جب کرتے ہیں تو پھر وہاں پر کوئی تحریف نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ یہ کیا بن جائے گا، ایک عالمانہ گفتگو بن جائے گی. یہ عالم ہے اور یہ بڑے سمجھدار ہیں. یہ تھا خلاصہ جناب سیوطی کے اقوال اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، اور جو لوگ عربی نہیں جانتے ان سے گزارش ہے کہ علماء کے پاس چلے جائیں. آج کل تو سی ڈیاں موجود ہیں، 500 یعنی 50 روپے 60 روپے میں ایک سی ڈی مل جاتی ہے، اس میں ساری تفسیریں موجود ہیں. یہ فخر رازی کی تفسیر نکالیں، کسی مولوی صاحب کے پاس لے جائیں کہ ان میں سے کوئی پیغمبر کی حدیث مجھے دکھائیں کہ جس میں پیغمبر اکرم نے کہا ہو کہ یہ اس سے مراد عبداللہ سلام یہودی ہے، یہ اس سے مراد سلمان ہے، یہ اس سے مراد فلان ہے. یہ لوگوں کے اقوال ہیں، وہ لوگوں کے قول قرآن فہمی کے اندر کوئی دخالت نہیں رکھتے. یہاں تک خلاصہ بہت جلدی جلدی ہم نے جناب سیوطی کا کلام کا تذکرہ کیا. اب میں خلاصتاً جناب آلوسی کے بیان کو یہاں نقل کر کے بات کو تمام کروں گا. جناب آلوسی جو بغداد کے اندر خلافت عثمانی کی طرف سے اس زمانے کے مفتی تھے اور مرجع تھے، مجتہد تھے، اہل سنت کے مجتہد تھے اپنے زمانے میں. 160 سال پہلے ان کی وفات ہے، یعنی زیادہ کوئی قدیم نہیں ہے، 160 سال پہلے، 162 سال پہلے ان کی وفات ہے. انہوں نے
1270
اور 162 سال ہو گئے ان کی وفات کو.
جی
تو اس زمانے میں انہوں نے بغداد میں یہ تفسیر لکھی، اور تفسیر جس کا نام ہے روح المعانی.
جی
اس کے اندر انہوں نے یہاں پر اس کے بارے میں تین قول نقل کیے ہیں.
جی
پہلا قول یہی کہ اس سے مراد عبداللہ ابن السلام یہودی ہیں. پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب جناب سعید ابن جبیر اس کا جواب دیتے تھے کہ نہیں، یہ آیا تو مکہ میں نازل ہوئی اور عبداللہ یہودی مدینہ میں اسلام لایا، اس کا مستاق نہیں ہو سکتا. پھر جناب آلوسی نے دیکھیے بڑی لطیف باتیں آلوسی نے کی، جو خلاصہ ہے گزشتہ تمام جو علماء کے اقوال کا خلاصہ. پھر جناب سعید ابن جبیر کا قول نقل کرنے کے بعد جو مخالفین اس کو رد کرتے ہیں ان کا انہوں نے نقل کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سورہ رات تو مکے میں نازل ہوئی لیکن یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی. آگے آلوسی نے بہت ایک سخت حملہ کیا ان لوگوں کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اگر احتمالوں سے یہ بات نہیں چلے گی اس کے لیے دلیل معتبر کی ضرورت ہے، اور کوئی دلیل معتبر ہمارے پاس نہیں ہے جو یہ ہمارے لیے ثابت کرے کہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور کس کے بارے میں، عبداللہ یہودی کے بارے میں نازل ہوئی، یہ ہرگز کوئی ہمارے پاس دلیل معتبر نہیں ہے، لہذا احتمالات سے کوئی بات حل ہونے والی نہیں ہے۔
اچھا آپ نے احتمالات کہا تو وہاں پر مجھے یاد آیا کہ سیوتی کے جو آپ نے اقوال نقل کیے اس میں سے انہوں جو احتمالات دیے ہیں اس میں سے کس کو انتخاب کیا ہے؟
جناب سیوتی کا جو مہم ترین نقص ہے پوری اس تفسیر میں، انہوں نے یہ کیا کہ جو کچھ ملا وہ پرانے لوگوں میں سے سارا کا سارا انہوں نے یہاں پر رکھ دیا ہے،
اکٹھا کر دیا،
بس حتیٰ یہ بھی بیان نہیں کیا کہ میرا مختار ان میں سے کون سا، یہ یعنی بہت بڑا مفسر اس کو نہیں بولا جا سکتا کہ جس نے یہاں تفسیر، انہوں نے جو کچھ ملا، شعبی نے کیا کہا ہے، مجاہد نے کیا ہے، قتادہ نے کیا، حسن بصری نے کیا کہا، یہ سارا کا سارا جم کر دیا، لیکن میرا مختار کیا ہے، میری نظر میں صحیح بات کیا ہے، یہ ایک مفسر کا یہ کام ہے کہ یہاں پر وضاحت کرے۔ اب یہ لوگ جائیں فخر رازی نے وضاحت کی ہے، جناب آلوسی نے وضاحت کی ہے کہ چاہے غلط ہے یا صحیح ہے اس سے میں غرض نہیں، لیکن انہوں نے کسی مبنا کو، کسی روایت کو کوئی تائید نہیں کہ بس جو کچھ ملا میں نے یہ آپ کے سامنے، اب آپ خود فیصلہ کرتے رہے، سوچتے رہے اور جواب دیتے رہے، یہ بہت بڑا نقص ہے جناب سیوتی کا۔
اب آلوسی کہتے ہیں کہ احتمالات سے کام،
احتمالات دلیل معتبر کی ضرورت ہے، کہ یہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ یہ مدینہ میں سورۃ مکہ میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت مدینہ میں نازل، دلیل کیا ہے؟ ہاں پھر اس کے بعد دوسری جو انہوں نے وہاں پر دلیل، دوسرا جو قول ہے وہ نقل کیا، انہوں نے کہا کہ جناب محمد حنفیہ علی بن ابی طالب کے عظیم الشان بیٹے محمد حنفیہ اور جناب امام محمد باقر اس بات کا ادعا کرتے تھے کہ اس سے مراد علی بن ابی طالب ہیں، اور من عندہ علم الکتاب سے مراد کتاب قرآن کریم ہے، اور اس سے مراد علی بن ابی طالب ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے، دیکھیں یہاں پر بڑی تعجب کی بات ہے، آگے آلوسی یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی روح و جان کی قسم، مجھے اپنی ہستی اور حقیقت کی قسم کہ علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہیں کہ جن کے پاس پورے قرآن کا علم ہے، لیکن اس آیت سے مراد علی ابن ابی طالب نہیں ہے۔ دیکھیں تعجب اور انصاف کی بات جو ہے ان کے مذہب میں، جو بالا ترین جو بات کہی گئی وہ یہ کہی گئی کہ میں لا عمری، میں عربی میں پڑھ کے سناؤں، ولا عمری ان عنده رضی اللہ تعالی عنہ علم الکتاب کملا والظاہر انه کرم اللہ تعالی وجهه غیر مراد، کہ پوری کتاب کا علم علی ابن ابی طالب کے پاس تھا، لیکن اس آیت میں ومن عنده علم الکتاب کے مصداق علی ابن ابی طالب نے، بس بس تم یہ انصاف تو کرو کہ پوری کتاب کا علم دینے کا فلسفہ کی ضرورت کیا تھی، اگر وہ اس آیت کا مصداق نہیں تو پوری کتاب کا علم دیا کیوں اس کو،
جی
جو اس کو شاہد نہیں بنا رہا، اس کا کوئی مصرف نہیں ہے، تو اس کو علم دینے کا مطلب ہی کیا، کوئی جواب نہیں دیا، بس یہ کہ یہ ادعا کر کے کہ میری نظر میں ظاہر ہے کہ علی ابن ابی طالب اس سے مراد نہیں ہے،
یعنی علم الکتاب ہے لیکن اس آیت سے مراد وہ نہیں ہے، اور کوئی دلیل،
کوئی دلیل وہاں پر اقامہ نہیں کی۔ پھر اس کے بعد دوسری وہ بات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ میں نے جا رہا ہے اور یہ الگ آیت ہے، اور اس پہلے والی آیت سے کوئی اس کا تعلق نہیں، وہ ایک الگ حصہ ہے جو ایک نادر اور شاذ قرات کے مطابق ہے۔ خلاصہ یہ یہاں پر ایک بڑا جو جناب آلوسی نے ایک بڑا دلچسپ مطلب اور اضافہ کیا،
وقت ایک منٹ سے زیادہ،
میں ایک خلاصہ، جناب آلوسی نے ایک بہت دلچسپ نقطہ جو بیان کیا وہ ایک ابن تیمیہ کا بھی یہاں پر جواب دیا۔ ابن تیمیہ جو ایک بڑا سخت قسم کا وہابی عالم دین ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ آیت ہمارا اجماع ہے ہمارے مذہب میں کہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ آئے آلوسی نے اس کو بھی رد کیا، کہا کہ یہ جناب ابن تیمیہ کو شاید پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ آیت جو مدینہ میں نازل نہیں
ہوئی،
یہ بڑا دلچسپ نقطہ انہوں نے بیان کیا جو کسی عالم دین نے،
ابن تیمیہ نے کہا کہ اجماع ہے،
اجماع ہے، اور آگے آلوسی کہتے ہیں شاید ابن تیمیہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس آیت میں بھی اختلاف موجود ہے، کہ آیت جو ہے وہ بعض کہتے ہیں مدینہ میں نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں مکہ میں نازل ہوئی،
تو کسی صورت سے اجماع نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، یہاں پر ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، جس میں ہم من عندہ علم الکتاب سے مراد کون ہیں علماء اہل سنت کی نظر میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اب انشاءاللہ من عندہ علم الکتاب سے مراد کون ہیں علماء اہل تشیع کیا کہتے ہیں اور شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں، ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بیان کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔